دین کی تعلیمات میں ایک بڑی اہم تعلیم جو ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں جھوٹ نہیں چلتا اور نہ ہی مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں بڑی سخت بات کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس شخص کے بڑھ کر کون اور ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے یا اللہ پر جھوٹ باندھے۔ من کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی چیز گھڑ لوں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ سب سے بڑا کذب ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا اور اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا میری نظر میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نام پر کوئی چیز کہی جائے گی تو لوگ اس کو قبول کر لیں گے، یہ ایک بلیک میلنگ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے اور یہی اس کا معنی و مفہوم ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا نہیں مگر لوگ میری طرف جھوٹ گھڑ کے منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور آپ کے وقت بھی جو کچھ ہوا ہے، دنیا میں فساد برپا ہوئے ہیں، انبیاء کرام کے ساتھ کلیشز ہوئے ہیں، قوموں نے نہیں مانا، انبیاء کو تنگ بھی کیا، ان کو ان کے علاقوں سے بھی نکالا، ظلم اور زیادتی بھی کی، یہ سب اسی جھوٹ کی بنیاد پہ تھی کہ جس کو انہوں نے گھڑا تھا اور کہا کرتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے جس کو ہم قبول کرتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہے لیکن ہم نے اپنا ابا اجداد سے سنا ہے، جو وہ کہتے وہ غلط نہیں کہتے تھے، وہ صحیح کہتے تھے۔ آپ غلط کہتے ہیں، وقت کے نبی کو کہہ دیا آپ غلط کہتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ رسول ہیں ہی نہیں۔ اسی طرح جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا بھی ایک بہت بڑا افتراء ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام سے گھڑ لیا جائے اور پھر بعد میں لوگوں مشہور کر دیا جائے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، یہ ایسا فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں ہم مسلمانوں کو قرآن مجید میں تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے کوئی ان کے نام سے، ان کے حوالے سے تم تک کوئی بات پہنچے اور خاص طور پر کوئی اہم خبر پہنچے تو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کرو، اس کے بغیر اس بات کو قبول نہ کرو۔ کیوں؟ اگر تحقیق کے بغیر اس بات کو قبول کر لیا تو ہو سکتا ہے بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اور بندہ یہ کہے غلطی میری تھی، میں نے تحقیق نہیں کی اور یہ اس کے نتائج ہیں جو اب میں خود بھگتوں، نہ کہ میں دین کو الزام دوں یا خدا نخواستہ اس بندے کو الزام دوں جس نے یہ جھوٹ گھڑا ہے۔ ادھر یہ بھی سمجھایا اور دوسری طرف یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ جھوٹ بولنا منافقوں کی عادت ہے، منافق لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور الزام لگا دیتے ہیں دوسرے پر، جیسے سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ پر جھوٹ گڑا گیا، الزام لگایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو افک کہا ہے، افک، کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ محترمہ پر ایک جھوٹ باندھا گیا، جھوٹ گڑا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، جنہوں نے یہ جوہتان گھڑا ہے، جھوٹ گھڑا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت، آپ کی عصمت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں تم یاد رکھو کہ یہ تمہارے اندر کے کچھ لوگ ہیں سو کالڈ مسلم، جو دعویٰ یہ کرتے ہیں مسلمان ہیں مگر اندر سے پکے دشمن ہیں، نہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چاہتے ہیں اور نہ آپ کے پیغام کو چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ پر جھوٹ باندھا ہے، یہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے ان کی طرف اشارہ ہے۔ کہ ان کی عادت ہے. مسلمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان, بلکہ علماء نے بھی اس پر یہ کمنٹس دی ہیں کہ مسلمان ہر کام کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا, ہر غلطی اس سے ہو سکتی ہے مگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ ہے دین کے, دین نے جھوٹ کے بارے میں جو ہم مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ ہم کتنا اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, نہ جھوٹی باتیں گھڑیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کریں, اور نہ ہی جھوٹی باتیں سنیں اور ان کی تصدیق کر لیں اور ان کو اپنانے لگ جائیں, اور نہ ہی مسلمانوں کے اندر کے جو باعصمت باعفت شریف نیک لوگ ہیں ان پر ہم جھوٹ باندھیں اور ان پر کوئی تہمتیں لگائیں. یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی یہی تعلیم ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں ہم مسلمانوں کو جھوٹ سے بچانے کے لیے آپ فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, آدمی کے جھوٹا ہونے کی یہی بات ہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو بغیر تصدیق کیے آگے پھیلاتا جائے, فلاں نے یہ کہا ہے بات پھیلا دی, فلاں نے یہ کہا آگے بات پھیلا دی, کوئی تصدیق نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں یہ بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے ہی بات ہی کافی ہے. اتنی سخت باتیں ہیں ہمارے دین میں, تو کیا واقعی جھوٹ کی اجازت ہے؟ اور خاص طور پر دین کے نام پہ, اللہ کے نام پہ, رسول کے نام پہ, دین کے نام پہ جھوٹ گھڑا جائے, کیا اس کی اجازت ہے؟ قطعاً نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جن کے بارے میں پوری مسلم امہ کا اتفاق ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول, کہ جتنے صحابی ہیں اور جس کا آخری وقت یہی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا اور فوت ہو گیا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بولے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بولے. وہ عادل ہے, اس سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں لڑیں, ان کی آپس میں لڑائی ہو, بیچ میں کئی لوگ ایسے آ جائیں جو ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیں, مگر یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ان کا کوئی بندہ اپنے آپ کو سٹرانگ کرنے کے لیے یا دوسروں کی مدد کے لیے خام خواہ ایک جھوٹ گھڑ لے اللہ پر اور رسول اللہ پر, اور کہے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے اور لوگوں کی حمایت اس طرح حاصل کر لے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ صحابہ کرام کا ریکارڈ ہے. اس وجہ سے امت کے تمام علماء کا, چاہے جائے کہ وہ کسی مسلک کے ہوں, ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اتنی بڑی ہماری ایک تاریخ ہے, اور اتنا کچھ قرآن نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے, مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں جھوٹ کو سمجھا نہیں گیا, جھوٹ دین کے نام پہ جھوٹ گڑا گیا, اللہ کے نام پہ جھوٹ گڑا گیا. یہ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے اپنے وقت کے انبیاء کرام کو اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی یہ کہتے تھے کہ آپ جو کہتے ہیں یہ ہمارے خدا نہیں ہیں اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں, سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے آبا اجداد ایسا کرتے تھے, اس سے بڑھ کر بھی کوئی سچ ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس یہی دلیل تھی, مگر دین نے یہ کہا کہ ما انزل اللہ بہا بن سلطان ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, یہ نام ہے خداؤں کے جو تم نے رکھے ہوئے ہیں, ورنہ ہے پتھر, یہ مجسمے, یہ سٹیچوز جو تم نے بنائے ہیں, تم جانتے ہو یہ پتھر ہے, بول نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, مگر کانسیپٹ تمہاری ہے کہ اس کے پیچھے کوئی روح ہے جس کی وجہ سے تم نے ان کو نام دیے ہیں, اور یہ ہماری سنتی ہے روحیں, اور پھر روحیں آگے ہمارا کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کی عبادتیں کرتے ہیں. اب یہ کس نے کہا ہے؟ نام ہے, نام لات عزا منات حبل, یہ نام تھے, اور یہی نام آج کل ہمارے ہاں بھی روٹیٹ کر رہے ہیں, ہم نے بھی ایسے نام رکھے ہوئے ہیں جن کو بڑے خدائی اختیارات دے رکھے ہیں, جس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو گھڑا گیا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا کہ یہ ہستیاں بھی کچھ کر سکتی ہیں. کچھ نہیں کر سکتی. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ ہماری ایک مختصر سی 1500 سال کی تاریخ ہے, اس تاریخ میں کتنے واقعات ہوئے ہیں, بہت سے واقعات ہوئے ہیں. اس میں ایک بڑا اہم واقعہ یہ ہے جو سارے مسلمانوں کے لیے, آج بھی مسلمان اس کو سنے تو شاید وہ اپنے دل کو پکڑ کے بیٹھ جائے, اور وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. ایک بہت بڑی لیڈرشپ ہے, اللہ کا رسول ہے, دیوانے ہیں, پروانے ہیں جو ارد گرد بیٹھتے ہیں, بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے دین کی خاطر, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ساتھ دیا ہے, جانے تک قربان کی ہیں, مال چھوڑا ہے, وطن چھوڑا ہے, لوگوں کے تانے سنے, سب کچھ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لائے تھے, جو آپ پیغام لائے تھے, اس کی خاطر انہوں نے ساری قربانیاں دی, اور اچانک ہی یہ ہستی روٹھ جاتی ہے, فوت ہو جاتی ہے. سوچئے کہ اس موقع پر جو صحابہ موجود ہیں ان کا کیا حال ہوا ہوگا, کیا ان کے دل پر بیتی ہوگی. لیڈرشپ ختم ہو جائے اور لیڈر ختم ہو جائے, کون ان کو رہنمائی کرے, کون ان کو آگے لے جائے, کون سی ایسی شخصیت ہو جو بعد میں آئے اور جس پر وحی نازل ہو اور وہ بتائے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. اب تو یہ سلسلہ ختم. علماء نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سارے واقعے کو حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں, صحیح بخاری میں, باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا ہے, کہ یہ چیپٹر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھ رہا ہوں, اور انہوں نے وہ واقعہ نریٹ کیا ہے مختلف صحابہ کرام سے. اس کو پڑھیے. یعنی ایسا دل پسیجتا ہے انسان کا, اتنا دل نرم ہوتا ہے, انسان رونے بیٹھ جاتا ہے. آج بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے واقعی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم روٹھے تو لگتا ہے دنیا روٹھ گئی. آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے, لگتا ہے دنیا ختم ہو گئی, کچھ بھی نہیں رہا اب دنیا میں. مگر صحابہ کرام نے اس کو بڑے حوصلے سے, ساری تکلیفات کو برداشت کیا, اس سارے غم کو صحابہ کرام نے دین کی بنیاد پہ برداشت کیا ہے. ذاتی تعلقات اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو عظیم محبت تھی, اور اسی طرح آپ سے رشتہ داری تھی, اس کی بنیاد پہ نہیں, دین کی بنیاد پہ اس سارے غم کو برداشت کیا انہوں نے. جی ہاں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات ہے, آپ فوت ہو گئے, آپ کی باڈی بستر پہ ہے, آپ تشریف لائے, دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرہ اقدس کو, کہ اب دنیا میں نہیں ہے, فوت ہو گئے. اس موقع پہ صرف یہ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, اگر آپ نے رونا منع نہ کیا ہوتا تو اللہ گواہ ہے کہ آج ہم اتنا روتے, اتنا روتے کہ مدینہ کی گلیاں ہمارے آنسوؤں سے ندیاں بہا رہی ہوتی. مگر ہم کیوں صبر کر رہے ہیں؟ آپ کا حکم ہے, آپ کا ارشاد ہے, اس لیے صبر کر رہے ہیں. سیدہ فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لخت جگر, دنیا میں یہی آپ کی اولاد تھی, باقی 3 بیٹیاں 2 بیٹے فوت ہو چکے ہیں, اور ان کی جدائی کا غم بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تھا, مگر اتنا نہیں تھا, بس ٹھیک ہے, فوت ہو گئی. مسلمان جب کسی کے فوت ہونے کی خبر سنتا ہے, کوئی اچھا مسلمان ہے, تو جہاں اس کو غم ہوتا ہے اس کو ذرا تسلی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اچھا ہے کہ اس دنیا سے گیا, آگے اس کی امید ہے کہ بڑی اچھی منزل بن گئی ہوگی, ایک اچھے مقام پہ ہوگا. یہ اس نے ظن ہوتا ہے, جس سے اس کا غم تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دفنا دیا گیا, قبر کی مٹی آپ کے اوپر ڈال دی گئی, اور اینٹ رکھ دی گئی. اس کے بعد سیدہ فاطمہ آتی ہیں, قریبی گھر تھا مسجد کے بالکل کارنر پہ, آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی اٹھا کے اس کو سونگتی ہیں. سونگ کے اس موقع پر دو شعر پڑھتی ہیں, فرماتی ہیں, ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمانی غوالیا. اگر کوئی شخص میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی سونگ لے ایک بار, اس کو دنیا میں زندگی میں کبھی بھی دوبارہ کسی خوشبو کو سونگنے کی ضرورت نہیں. پھر فرماتی ہیں, صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. لوگو, مجھ پر مصیبتوں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں, میں دعوے سے کہتی ہوں کہ اگر یہ روشن دنوں پر ٹوٹتے تو روشن دن بھی کالی راتوں میں بدل جاتے. مگر کیا صبر, بس اتنا اظہار کیا, اس کے بعد خاموش. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی اسی بیٹی کو یہ تاکید فرمائی تھی کہ بیٹا تمہارا مجھ سے تعلق ہے, اس طرح کا تعلق کسی اور کا دنیا میں اس وقت نہیں ہے, تم میری عزیز ترین متاع, اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں باپ سے زیادہ بیٹی کے لیے اور کوئی بہتر چیز نہیں ہوتی. میں رخصت ہو رہا ہوں, یہ جذباتی تعلق, خونی تعلق, نسبی تعلق, یہ کہیں بعد میں میری وفات پہ تمہیں مجبور نہ کر دے کہ تم کو عجیب و غریب قسم کے کام کرو. دھیان کرنا, جب میں فوت ہو جاؤں تو میری لاش پہ کھڑے ہو کے رونا نہ, پیٹنا نہ, گریبان نہ پھاڑنا, چہرے پہ تماچے مت مارنا, اپنے بال مت نوچنا, واویلا نہ کرنا. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ تاکید کی, اور سلام ہے اس بیٹی پر جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی اور اپنے والد محترم کی وفات پر کوئی واویلا نہیں کیا. یاد رکھیے, سیدہ فاطمہ کا جو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا, ہمارا وہ نہیں ہے, وہ تعلق نہیں ہے. ہم بڑے دور کے ہیں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے, لخت جگر ہے. آپ اس کو تعلیم دے رہے ہیں اور بیٹی اس تعلیم کو مان رہی ہے اور اس پر عمل کر رہی ہے. کوئی اس نے شور نہیں مچایا, کوئی واویلا نہیں کیا, کوئی سینہ نہیں پیٹا, کوئی بال نہیں نچوڑے, کوئی ہائے وائے نہیں کی. اللہ کے رسول فوت ہو گئے, صبر کیا ہے اس لیے کہ جانتی ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کوئی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف پہنچتے ہی, وہ سنتے ہی یا دیکھتے ہی فوراً اس کے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ یہ مصیبت کیا ہم بھی اللہ کے لیے ہیں. اگر یہ چلی گئی ہے تو ہم نے کون سا یہاں باقی رہنا ہے, ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے. وہ جانتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ کہنے کے بعد جو ریوارڈ دینا ہے وہ یہی ہے کہ جو یہ لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک هم المهتدون, یہی لوگ ہوں گے جو رب کی خاص رحمتوں کے مستحق بھی ہوں گے اور ان پر اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی, اور یہی لوگ ہیں جو صحیح راہ پر ہیں, یہی ہدایت یافتہ ہیں. وہ جانتی تھی, اس لیے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ان پر حرف آئے, لوگ انگلی اٹھائیں کہ خاندان نبوت کی یہ صاحبزادی جو خود اپنے والد کی بات نہیں مانتی تو ہم کیسے مانیں. ایسا کام نہیں کیا. وہ جانتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں, مجھ سے اگر معمولی سی غلطی ہو گئی تو دنیا نے بعد میں امت نے معمول معلوم نہیں کہ اس معمولی غلطی کے لیے کئی اور حجتیں کٹ حجتیاں نکال لینی اور اپنے لیے جواز پیدا کر لینے ہیں, وہ جانتی تھی, اس لیے انہوں نے ایسے کام نہیں کیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلی محرم کو ان کا انتقال ہوتا ہے, سال شروع ہوتا ہے, پہلا دن ہے, پہلا دن مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں, رسول کے مقام پہ کھڑے ہیں اور صحابہ پیچھے ہیں. انہی نمازیوں میں سے ایک نمازی نکلتا ہے اور اس کے ہاتھ میں خنجر ہے, وہ سیدنا عمر کی پیٹھ پہ گھونپتا ہے, پہلوں میں گھونپتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا وار کرتا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد خوف کے ڈر سے کہ کہیں میں نہ پکڑا جاؤں اور راز نہ کھل جائیں, اس نے کیا کیا کہ خودکشی کی اور اپنے آپ کو بھی مار دیا. بہت بڑا حادثہ تھا, اتنی بڑی حکومت کا سربراہ خلیفہ وقت شہید ہو جاتا ہے. بہت بڑا حادثہ تھا مسلمانوں کے لیے, مگر مسلمان سارے کے سارے یہ جانتے تھے کہ ہم اس سے پہلے بھی بڑا حادثہ برداشت کر چکے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کا, لہذا یہ بھی ایک تاریخ کا اب حصہ بن گیا ہے. بس ایک الم ہے, دکھ ہے ان کی شہادت کا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بے صبرے ہو جائیں, منہ سے کوئی ایسے لفظ نکالیں یا پھر کوئی ایسے کام شروع کر دیں کہ کسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف ٹائٹلز دے کے, مختلف نام دے کے دنیا کے سامنے پیش کر دیں. نہیں, جو کام تھا کرنا تھا انہوں نے کر لیا, ان کی زندگی کا آخری سانس جو مقرر تھا وہ ہو گیا. مسلمان یہی سمجھتے ہیں, لکل امت اجل اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون, ہر ایک کا وقت مقرر ہے, وہ وقت مقرر تھا آ گیا. کوئی ایسا واویلا نہیں کیا مسلمانوں نے. پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انہیں بھی شہید کیا گیا. ہماری تاریخ دیکھیں, تین خلفاء شہید ہوئے ہیں, تین خلفاء, سیدنا عثمان بھی شہید ہوئے, سیدنا علی بھی شہید ہوئے. ان کی شہادتیں کیسی ہوئی ہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حقیقت یہی ہے, حقیقت کہ مسلم امہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وقت سے لے کر آج تک اتنی مظلومانہ شہادت کسی کی نہیں ہوئی جتنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے, مگر ہماری مسلمانوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی. تین دن تک ان کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی ہے, کئی دن تک ان کے گھر کے اندر پانی نہیں بھیجا گیا. وہ اتنے مجبور ہوتے ہیں, 83 سال کا بوڑھا انسان اتنا مجبور ہوتا ہے, برداشت کرتے ہیں پیاس کو, بھوک کو, اندر پورا بائیکاٹ ہے, اندر کوئی جا نہیں سکتا, کھڑے ہیں بلوائی دروازے پہ, اندر کوئی جا نہیں سکتا, نہ کھانا لے جایا جا سکتا ہے, نہ کوئی بندہ ہمدردی کے لیے جا سکتا ہے. لیکن وہی ہیں مجبور ہو کے آخر بالکنی پہ آتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں, لوگوں تمہیں یاد ہے یہی مدینہ تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدینہ میں موجود تھے, مسلمان یہاں رہتے تھے, ان کو پانی نہیں مل رہا تھا, تازہ پانی, فریش واٹر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص فلاں یہودی کا جو کنواں ہے, جو منہ بولے پیسے لیتا ہے ایک گلاس پہ, جو شخص اس کنویں کو خرید کے اللہ کی راہ میں آزاد کرے گا, میں کہتا ہوں کہ کل جنت میں میں اور وہ اکٹھے داخل ہوں گے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے, ان کو اطلاع دی گئی راستے میں جب آ رہے تھے تو کسی نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا, کہنے لگے اچھا, سیدھے یہودی کے پاس گئے, اس سے کہا کنواں بیچتے ہو؟ ان کا بالکل بیچتا ہوں. کتنے مانگو گے؟ انہوں نے کہا بڑا مہنگا ہے, تم نہیں دے سکو گے. ان کا بولو, وہ بولا یہ لو اور ہٹ جاؤ, اور اس کے بعد چلے آئے مسجد اللہ کے رسول اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہے اور آپ سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول کیا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو یہودی سے کنواں خرید کے آزاد، اس کو اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے لیے آزاد کر دے گا، وقف کر دے گا، میں اور وہ جنت میں اکٹھے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل میں نے کہا ہے. عرض کی اللہ کے رسول کنواں میں نے خرید لیا ہے اور اللہ کی راہ میں وہ آزاد ہے، وہ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. وہ ماننے لگے یہ وقت تھا، میں نے وہ کنواں لیا، آج اسی کنویں کا پانی مجھ پہ روکتے ہو اور اتنا عرصہ ہو گیا میں پانی نہیں پی سکا. یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. ہم مسلمان ایگزیگریشن نہیں کر رہے کہ پہلے دن وہ اس یہ حالت تھی، دوسرے دن ان کی یہ حالت تھی، تیسرے دن اور پیاس لگی، چوتھے دن اور پیاس لگی، مجبور ہو گئے. نہیں، یہ حقیقت ہے. کئی دن تک پانی ان پر روکا گیا، کھانا روکا گیا، اور جب ظالموں نے رات کے وقت پیچھے مکان کے پیچھے سے اوپر چڑھ کے ان پر اٹیک کیا، قرآن مجید وہ پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول کا یہ خلیفہ قرآن پڑھ رہا تھا اور ایک بیوی موجود تھی، وہ جب آگے بڑھی تو انہوں نے ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیا، انگلیاں کاٹ دی، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. یہ رات کی کارروائی ہے. اور پھر صبح کسی کو علم نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ بات پھیلتی ہے، لیکن ان کی لاش کو کوئی اٹھانے نہیں دے رہا، پڑی ہے. کسی کی ایسی مظلومانہ شہادت نہیں ہوئی. خلیفہ وقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا داماد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خاندانی نفرتوں کو ختم کیا تھا. آپ دوسروں کو جوڑتے تھے. اس جوڑنے کا بہترین ثبوت یہی ہے کہ آپ نے ایک بیٹی اپنے ہاشمی خاندان میں بیاہی ہے اور اپنی تین بیٹیاں بنو امیہ میں بیاہی ہیں. تین بیٹیاں اموی خاندان کو دی ہیں. ابو العاص اموی تھے، سب سے پہلی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا، آپ نے اس کا بیاہ اس سے کیا تاکہ یہ خاندان مجھ سے جڑ جائے، نفرتیں ختم ہو. سیدنا عثمان اموی تھے، ان کو اپنی بیٹی رقیہ دی. وہ بدر کے دن بیمار تھیں اور فوت بھی ہو گئیں، اور سیدنا عثمان ان کی تدفین میں لگ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بدر میں نہ آؤ، تم یہی تدفین کرو اپنی بیگم کی، اور خود تشریف لے گئے. دوسری بیٹی بیائی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور اس موقع پہ وہ بھی جب فوت ہوئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. آپ عثمان کو تسلی دیتے فرماتے ہیں عثمان تم تو ایسے ہی انسان ہو، میری یہ دوسری بیٹی تمہارے پاس آئی وہ بھی فوت ہو گئی، اللہ گواہ ہے اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں دیتا اور ایک ایک کر کے وہ فوت ہو جاتی تو میں سب کے بیاہ تم سے کرتا جاتا. اتنا بڑا مقام. ذنورین یاد رکھیے، یہ وہ لفظ ہے، یہ وہ ٹائٹل ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. کسی بھی نبی کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کسی بھی نبی کے صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ کسی نبی کی دو بیٹیوں کے ساتھ وہ بیاہ گیا ہو جو شرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. یہ معمولی شرف نہیں ہے. ہم ناواقف ہیں ایسی چیزوں سے. جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، جھوٹ، اور اسی جھوٹ پر ہی بنیاد رکھی جا رہی ہے دین کی. حقیقت ہے عجیب و غریب. آپ دیکھیں گے اب میڈیا واقعات سنائے گا، آپ گھروں میں بیٹھ کے سنیں گے. میں آپ سے صرف ایک درخواست کروں گا کہ جب بھی کوئی لیکچر سنیں، شام غریباں ہو یا محرم کے کوئی دن ہو، کوئی بھی لیکچر سنیں، قرآن مجید کو کھول کے ذرا سامنے رکھ لیں. وہ جو کہے آپ قرآن کھول کے اس کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ڈسٹارشن کی جا رہی ہے، کس طرح ایک حق کو جھوٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ہو رہا ہے، ہم اس کو قبول کر رہے ہیں. اور جذباتی حد تک یہ جھوٹ بول کے لوگوں کو مشتعل کیا جاتا ہے، نفرت دلائی جاتی ہے صحابہ رسول سے، اور دور کیا جا رہا ہے اصل تعلیمات سے۔ کچھ ہم بھی عقل کے ناخن لیں، تھوڑا سا تعلق تو رکھیں۔ کیا یہ کیا حقیقت ہے اس کی کہ میں ایسے واقعات میڈیا پہ بیٹھ کے سناؤں کہ جو انتہائی جھوٹے بھی ہوں اور جذباتی بھی ہوں، اور لوگوں کو فوراً متنفر کر دیا ہے صحابہ کرام سے، کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پریگننٹ تھیں، حاملہ تھیں، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اپنے دونوں بچوں کو لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں کہ آپ خلیفہ ہیں، میرے بابا کی جائیداد ہے باغ فدق، ابو بکر نہیں دے سکے، خدا کے لیے آپ تو دے دیں۔ مگر ابو بکر سے بڑھ کر یہ ظالم نکلے۔ وہ کیسے نکلے؟ کہ سیدنا عمر نے فوراً ہی سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو اپنے گھر کا جو بڑا کواڑ تھا اس کے پیچھے دھکا دے کے، گھسیٹ کے ان کو پیچھے کیا، بچوں کو بھی پیچھے کیا، اور پھر اس کے بعد زور سے اس دروازے کو پریس کیا جس سے بچوں کی چیخیں نکل گئیں اور سیدہ فاطمہ کا حمل ضائع ہو گیا۔ سوچئے یہ واقعہ کوئی سنے تو کیا اس نے اچھا اثر لینا ہے حضرت عمر کے بارے میں؟ ہمارا عام بندہ تو جاہل ہے، لیکن یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وہ اس لیے کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہو چکی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 2.5 سال بعد، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد پھر خلیفہ بنے تھے، ان کے پاس وہ کیسے آ سکتی تھی؟ مگر جھوٹ ہے، پھیلایا جا رہا ہے، میڈیا پہ بر ملا کہا جا رہا ہے، اور ہم جیسے ان پڑھ انسان یا عام انسان، عام مسلمان جب ان واقعات کو سنتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک کوشچن مارک سیدنا عمر کے بارے میں آ جاتا ہے کہ یہ واقعی بڑے ظالم انسان تھے۔ خدا کے لیے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، کچھ دیکھیں، دین کا مطالعہ کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ کی سیرت کیسی تھی، پڑھیں اس کو، اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھیں۔ یہی دو رشتے ہیں جو ہمارے ایمان کو اور عمل کو بچا سکتے ہیں، قرآن کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بس یہی اسلام ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ہماری ایک تاریخ ہے، وہ اسلام میں داخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انہو میدان کربلا میں ہیں، مشکل میں ہیں کہ نہیں؟ کیا ان کی مشکل کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور کیا، جن کے بارے میں آج ہم قائل ہیں کہ علی مشکل کشا؟ اپنے گھر کا بیٹا، اپنا بیٹا، لخت جگر، اتنی مشکل میں ہے، اس کی مشکل کو والد اگر دور نہیں کر سکا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ دور نہیں کر سکے، اوروں کی کیا کریں گے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، اور یہی تو سوال ہے جو اللہ تعالی نے ہم سے کیے ہیں۔ بتاؤ کون ہے جو سنتا ہے اس شخص کی بات جو انتہائی پریشان ہے، مشکل ہے، کون سنتا ہے اس کی بات؟ اللہ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں، کوئی نہیں سنتا۔ کون ہے جو بندے کو نقصان دینا چاہے اللہ اگر، تو کون ہے جو اس کو فائدہ پہنچا سکے؟ اور اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے کسی کو فائدہ پہنچانا ہے، تو کون ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکے؟ یہی ہے وہ ذات جو نفع نقصان کی مالک بھی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کے دوران اپنے ساتھیوں کے ساتھ، طواف کے دوران جب حجر اسود کے قریب آئے تو سب کے سامنے فرماتے ہیں، یا حجر انک حجر، او پتھر تو صرف پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہ ہوتا کہ وہ تمہیں بوسہ دے رہے ہیں تو میں کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا۔ یہ تو میں سنت کی پیروی کر رہا ہوں، ورنہ میرا ایمان یہی ہے کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے جوڑا ہے, اسی سے جڑی ہے. یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا. اور یہ خرافات اور عقائد کی خرابی, ذہنی انتشار جو آج ہم مسلمانوں میں ہیں, اس کو سب چیزوں کو ختم کرنے والا یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی بنیاد ہے ہماری, پورے قرآن مجید کی دعوت کا محور یہی ہے. اس لیے قرآن مجید کو سمجھیے, بار بار پڑھیے, خالی و ذہن ہو کے پڑھیے, دیکھیے آپ کے ذہن کو قرآن اپیل کرتا ہے کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اثر نہیں کرتا. کیوں نہ اثر, کیوں اثر کرے؟ میں جب کسی اور سے متاثر ہوں اور قرآن سے میں متاثر نہیں ہو سکتا, ہونا چاہتا, تو قرآن کیسے اثر کرے گا مجھ پہ؟ میں خالی و ذہن ہو کے قرآن کو پڑھوں, نکال دوں سب چیز, خیالات, افکار, سب کچھ نکال دوں, کوئی ایفیلیشن نہ ہو, صرف قرآن مجید کے ساتھ رکھوں, پڑھوں اس کو, دیکھیے قرآن مجھے سمجھاتا ہے کہ نہیں. غیر مسلم پڑھ لے, وہ تو اثر لے لیتا ہے, وہ تو اپنے مذہب کو پھر الٹا کہتا ہے, وہ تو کہتا ہے یہی اللہ کی کتاب ہے. یہ غلط کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, سلیمان, داؤد علیہ السلام کے بارے میں, ہمارے ہاں غلط کانسیپٹ عام کیے گئے ہیں. قرآن تو ان کی صفائی دے رہا ہے. کچھ پڑھیے قرآن. ذالک الکتاب ھدی للمتقین, یہ باعث ہدایت ہے متقی افراد کے لیے, جن کے دل میں ذرا خوف ہے کہ واقعی ہم بچنا چاہتے ہیں گناہوں سے اور اچھے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ کتاب روشن کی بن جائے گی, ہدایت کی کتاب بنتی ہے ورنہ نہیں بنتی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی کتاب سے جڑ جائیں, اس کو ہی سمجھیں اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. اس طرح انشاءاللہ ہمارے سب کے دل جڑ جائیں گے, ایک ہو جائیں گے. اور یہی معنی ہے ایک اللہ کو ماننے والے, ایک رسول کو ماننے والے, ایک کتاب کو ماننے والے. یہ محض زبانی باتیں نہیں ہوتی, اچھی طرح مانیں ان کو, دیکھیے ہم پھر ایک ہوتے ہیں کہ نہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.